أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مقاصد کی گفتگو شروع ہوئی ہے. کسی بھی گفتگو کے تعلیمی طریقے الگ ہوتے ہیں اور خطابی اسالیب الگ ہوتے ہیں. کوئی ایک مطلب ڈسکس کرنا ہو، آپ کلاس روم میں ڈسکس کریں تو بالکل الگ انداز ہوگا، اور آپ کسی پبلک پلیٹ فارم پہ ڈسکس کریں، اسلوب بدل جائے گا نا. میں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں اسالیب کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں، تو دونوں انداز کے لیے تیار رہتے ہیں آپ. اب جو بات بہت آخر میں کہنی ہے نا، وہ پہلے کہہ دوں آج. مقاصد قرآن تو اتنے ہیں جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے، مگر سب سے بڑا مقصد قرآن یہ ہے کہ تمام عالم بشری کو باب علم نبوی تک پہنچا دے. پھر وہی ہے، دیوانگی کا الزام تو فوراً لگے گا. قرآن مجید 6,666 آیتیں بقول معروف، حالانکہ وہ جو دقیق اعداد و شمار ہیں آپ حضرات کو یاد ہے نا، اور دقیق اعداد و شمار مشکل ہے. ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں اور روزانہ میں تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اہل دانش ہیں، اور آج کل تو آپ حضرات انٹرنیٹ پر ماشاءاللہ سرچ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد میں علماء علوم قرآن میں کتنے اختلافات ہیں. ارے جب جملوں کے گننے میں اختلاف ہے تو سمجھنے میں کتنا اختلاف ہوگا. گنتی میں اختلاف ہے, گنتی میں. کہ قرآن مجید میں کتنے جملے ہیں, کتنے فقرے ہیں, کتنی آیتیں ہیں, اختلاف ہے. اور ماہرین میں ماشاءاللہ جنہیں بظاہر علوم میں رائجہ اور علوم دارجہ میں جنہیں یعنی رسمی علوم میں متعارف علوم میں جن کو کملین میں شمار کیا جا سکتا ہے, کامل ترین افراد محققین, ان میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں. یعنی جب گننے میں اختلاف ہے تو ان آیتوں میں جو مطالب ہیں, جو مضامین ہیں, اور یہ مضامین کس لیے ہیں, اہداف اور مقاصد کیا ہیں, اس میں کتنا اختلاف ہوگا. سو ہے ماشاءاللہ علماء میں, مفسرین میں, لیکن سب میرے سامنے آ جائیں تب بھی میں یہ بات ان سے منوا لوں گا, وہ اسے رد نہیں کر سکتے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اس میں جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام عالم انسانی مصطفیٰ کے قدموں میں رہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کا کلمہ ہے نا, اطاعت 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 کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اطاعت خدا کی ہو تو عبادت کہلاتی ہے, اطاعت مصطفیٰ کی ہو تو خدا کے احترام میں ہم اسے عبادت نہیں کہتے. حالانکہ امر الہی کی پیروی کرنے کے نتیجے میں ہے یہ بھی عبادت. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر چلنا عبادت الہی ہے, ان کی سنت پر چلنا عبادت کس کی ہے؟ عبادت الہی. کوئی مغالطہ تو نہیں ہے نا اس میں, کوئی مبالغہ تو نہیں ہے. اطاعت مصطفیٰ کی سیرت پر, ان کے نقش قدم پر چلنا اطاعت ہے, عبادت ہے خدا کی. ارے کسی بھی شعبہ زندگی میں آ جائیں, نماز کا سب سے بڑا رکن, عمود الدین, خیمہ دین کا بنیادی ستون نماز. کیا ہے نماز؟ کیا ہے یہ نماز؟ قرآن مجید میں اتنا ہی تو لکھا ہوا ہے, اقیم الصلاۃ. یہ پوری ترکیب نماز کہیں قرآن مجید میں دکھا دیجئے کہ نماز جو توضیح المسائل میں, یا جو ماشاءاللہ آپ حضرات جس پہ عمل کرتے آئے ہیں صدیوں سے, تحفۃ العوام میں جو ترکیب نماز ہے, یہ جو بہشتی زیور میں ترکیب نماز ہے, یہ جو دیوبند سے چھپی ہوئی دینیات میں ترکیب نماز ہے, جو مولانا فرمان علی صاحب کی دینیات میں ترکیب نماز ہے, کہاں ہے قرآن میں؟ جب حاضر ہو بارگاہ الہی میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر, قبلہ رخ کھڑے ہونے کا حکم ہے, نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے, وضو کر لیا, قبلہ رخ کھڑے ہو گئے. اب کرنا کیا ہے؟ قبلہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے برس قم میں گزارے ہیں؟ 20-21 سال قم میں رہے ہیں, ماشاءاللہ فاضل حوزہ ہیں, ماشاءاللہ مجتہد متجزی تو ہیں, اجازہ ہے ان کے پاس اجتہاد کا, مجھے علم ہے, مرد فاضل ہیں, پروردگار انہیں سلامت رکھو. یہ دوسرے عالم دین یہاں تشریف فرمائیں, یہ بھی ماشاءاللہ عالم فاضل, انہیں سے پوچھ لیجیے. اب کیا کرنا ہے؟ قرآن سے دکھائیں ہمیں, قرآن میں دکھائیں. وضو کر لیا, قرآن میں لکھا تھا, قبلہ رخ کھڑے ہو گئے, کعبے کی طرف رخ کر کے, قرآن میں لکھا تھا, اب آگے کیا لکھا تھا؟ اقیم الصلاۃ. اب کیا کرنا ہے؟ تکبیر نہیں, تکبیر سے پہلے اذان, اذان کے بعد اقامت, اذان اور اقامت کے درمیان دعا, اقامت اور تکبیرۃ الاحرام کے درمیان دعا, تکبیرات افتتاحیہ, پھر تکبیر جو رکن نماز ہے. یہی کہاں لکھا ہے کہ تکبیر رکن نماز ہے؟ قرآن میں بتائیے. چلیے آج مجمع کو چھوڑتے ہیں, ہم آپ مباحثہ کر لیتے ہیں. میں شاگرد, آپ استاد, آپ مجھے نماز سکھا دیجئے, بتائیے کہ نماز کے ارکان 5 ہیں, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ اور نماز شروع ہوگی تکبیر سے اور ختم ہوگی سلام پر, کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب آپ پہلے پہل کسی سے روبرو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام, تو جب قبلہ رو کھڑے ہوئے تو کہنا چاہیے تھا السلام علیک. سلام سے شروع ہوتی ہے نا گفتگو, نماز سلام سے نہیں شروع ہو رہی ہے, تکبیر سے شروع ہو رہی ہے. جس کلمے سے ہم اپنی ملاقات شروع کرتے ہیں اس کلمے پر نماز ختم ہو رہی ہے. تکبیر سے شروع ہو رہی ہے اور ہاں, عموماً مسلمان تو جب کسی کا کام تمام کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے, ملاقات کے آغاز میں تو تکبیر نہیں کہتے. یہ کیا ترکیب ہوئی؟ تکبیر سے شروع ہوئی, پھر کیا کریں؟ سورہ الحمد پڑھنا ہے. کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا ہے؟ کہاں ہے قرآن مجید؟ میں آپ کے ہاتھ پہ قرآن لا کے رکھ دیتا ہوں, لکھا دیجیے. اچھا, اس کے بعد سورہ الحمد کے بعد فوراً رکوع میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں, ابھی کچھ اور قرآن پڑھنا ہے. یہ بھی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد پھر تکبیر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے, اور پھر رکوع میں جا کے پڑھنا کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ پھر رکوع سے کھڑے بھی ہونا ہے. ارے سیدھے رکوع سے سجدے میں چلے جائیں تو کیا قباحت ہے؟ نہیں, پھر کھڑے ہونا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے. ہر رکعت میں رکوع ایک ہے, سجدہ دو, یہ کیوں؟ جب دو سجدے ہیں تو دو رکوع بھی ہوتے. بھئی آپ نے قیام میں دو سورے پڑھے تو دو رکوع ہوتے, دو سجدے ہو جاتے ہیں. یہ سب کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے؟ واضح ہے نا, سب کے لیے واضح ہے نا. یہ سوال میرا ویلڈ ہے یا نہیں؟ میں اگر اہل قرآن ہوں تو مجھے ہر چیز قرآن سے. چاہیے ندا آئے گی. اب یہ میرا پرانا جملہ ہے, میں اس ممبر سے کہہ چکا ہوں مگر پھر دہرا رہا ہوں, پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا ہے اس صنعت کے ساتھ کہ امت کبھی محمد سے بے نیاز نہ ہو سکے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہی یعنی اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس ترکیب سے کہ کبھی کوئی جرات نہ کر سکے یہ کہنے کی کہ قرآن کافی ہے. کبھی کوئی جرأت نہ کر سکے, یہ جسارت نہ کر سکے, یہ گستاخی نہ کر سکے, یہ غلطی نہ کر سکے, یہ گناہ نہ کر سکے کہ مصطفیٰ کے سامنے کہے قرآن کافی ہے. حبیب کبریا, اول النبیین, خاتم النبیین, سید المرسلین, امام المرسلین, امین علم الہی, خزینہ دار علم الہی, منصب رسالت پر فائز مصطفیٰ کے سامنے یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اخلاقی جرأت نہیں, اخلاقی پستی ہے. یہ مورل کریج نہیں آئے, جس نے بھی لکھا ہو, جس کے قلم سے بھی یہ کلمہ لکھا گیا ہو, یہ مورل کریج نہیں آئے, یہ انحراف ہے, یہ جسارت ہے. اول تا آخر قرآن مجید اس صنعت میں نازل ہوا ہے کہ سرکار رسالت مآب سے بے نیاز نہ ہو سکے امت. وہ پروردگار جس نے وضو کی ترکیب لکھ دی قرآن مجید میں, وضو کی ترکیب لکھ دی, چہرہ دھو, ہاتھوں کو دھو اور سر پہ مسح کرو اور پاؤں پہ مسح کرو. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جب آیتوں کی گنتی میں فرق ہوا تو ترجمانی میں بھی فرق ہوا, یہ تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں نا. کوئی کہتا ہے مسا کرو, کوئی کہتا ہے پاؤں دھو لو, ٹھیک ہے, ہم اس میں ابھی بحث میں نہیں پڑتے. جیسے وضو کی ترکیب قرآن مجید میں لکھ دی اللہ نے, جیسے آپ کی میراث کیسے تقسیم ہوگی یہ بات لکھ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. میراث معاملہ تھا حقوق العباد کا, معاملہ تھا آپ کا, آپ کی نسلوں کا, آپ کی فلاح و بہبود کا, دنیاوی فلاح و بہبود. اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دی تو نماز کیوں نہیں لکھی؟ پورا طریقہ قرآن مجید میں نماز کا ہونا چاہیے تھا. نماز کیا ہے پھر؟ نماز سر بسر سیرت معصوم مصطفیٰ کا آئینہ ہے. یہ سیرت پیغمبر, اللہ نے کہا نماز پڑھو, اقم الصلاۃ, مصطفیٰ نے جس طرح نماز پڑھی بس وہ نماز ہو گئی. واضح ہے, واضح ہے, جس طرح سرکار نے نماز پڑھی اور فرمایا, اعلان کیا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح سے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, واضح ہو رہی ہے بات. یہ نہیں فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو جیسے قرآن میں لکھی ہوئی ہے, کبھی کبھی مولانا ایک چھوٹی سی بات پھیلتی چلی جاتی ہے, کیا کروں, مجبوری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح بات मजमे में बैठे हुए आखिरी आदमी तक पहुंच जाती है। ये नहीं फरमाया हुजूर ने नमाज पढ़ो जिस तरह कुरान मजीद में लिखी हुई है, नहीं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। अब फिर इख्तिलाफ नमाज में क्यों हो गया? जैसे कुरान की आयतों को गिनने में इख्तिलाफ हो गया, वैसे रसूल की सीरत को पढ़ने और समझने में इख्तिलाफ हो गया। और क्यों इख्तिलाफ हो गया? वो तो कुरान मजीद में मिल जाएगा। सूरह जुमा पढ़ लीजिए भाई, रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे ये वही बताएगा ना, जो शुरू से आखिर तक तवज्जो उसकी रसूल और रसूल की नमाज पर रहे। और अगर खुद कुरान कह रहा हो कि कुछ लोग ऐसे थे कि जब तिजारत के काफिले आ जाते थे या खेल तमाशे के काफिले आ जाते थे, तो ऐ रसूल आपको ये तन्हा छोड़कर, तो ध्यान किधर रहता था, तवज्जो किधर रहती थी? तिजारत की तरफ। अच्छा, कोई कह सकता है कि साहब वो फकर व फाका मजबूर कर देता था, कहत हो गया था। कहत के ज़माने में जाहिर है कि दाने दाने को लोग मोहताज थे। जैसे ही मालूम हुआ कि वो गेहूं बिकने के लिए आया है और वो चावल बिकने के लिए आया है, पाम बिकने के लिए आया है, फौरन छोड़ के चले गए। ये तो ज़्यादा वाजिब था ना, जान रहेगी तब तो नमाज पढ़ेंगे, जान ही नहीं रहेगी, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी था कि जाके पहले अनाज इकट्ठा कर लेते, रोटी का बंदोबस्त कर लेते, जिस्म की ग़िज़ा इकट्ठा कर लेते, फिर रूह की ग़िज़ा की फ़िक्र करते। मगर जनाब वाला वहाँ कुरान ने एक लफ्ज़ और लिख दिया है, कहत में भूख तो समझ में आती है, खेलने का शौक समझ में नहीं आता। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, जब ये देखते हैं तिजारत का कारवां और काफिला, और सिर्फ तिजारत का कारवां नहीं, तिजारतन औ लहवन। लहव किसे कहते हैं? धान के खेत को। मौलाना मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे भी मुस्कुराना पड़ रहा है। लहो किसे कहते हैं? गेहूं को। लहो किसे कहते हैं? भेड़ बकरी को, कि भाई रोटी खाएंगे खाली रूखी, और उसके साथ सालन भी तो होना चाहिए, शोरबा भी तो होना चाहिए, कबाब भी तो होना चाहिए, हैं? और हमारे आप बच्चे आज बहुत खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसी तो इनसे मजलिस सुनी नहीं थी हमने। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। बात समझने की है कि तिजारतन औ लहवन, जब ये तिजारत का काफिला आता है या मदारी आ जाता है खेल कूद लेके, तो क्या करते हैं? तरकू का कायमा, आपको तन्हा कयाम की हालत में छोड़कर चले जाते। قل ما عند الله خير, कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ है बेहतर वही। अच्छा, बात यहां तक आ गई, समझ में आ रही है बात कि नमाज में इख्तिलाफ क्यों हुआ और नमाज की हकीकत क्या है? कुछ नहीं है नमाज की हकीकत, मगर ये कि वो सीरत मासूफ मासूम मुस्तफ़ा है और कुछ नहीं। नमाज सीरत मासूम मुस्तफ़ा है, और इसी तरह पूरी शरीयत, पूरा दीन मासूम की सीरत का नाम है। دین نام ہے معصوم کی سیرت کا, پیغمبر معصوم. اور جب کیفیت یہ ہے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ مقاصد قرآن میں پیغمبر تک پہنچنا شامل نہیں ہے؟ دیکھیں مقاصد قرآن میں بہت سی چیزیں ہیں, اللہ تک پہنچنا مقاصد قرآن میں سے ہے, یہ شک اول و آخر یہی مقصد ہے. پہنچ جائیے پھر خودکشی کر لیجیے, پہنچ جائیے, صلوات پڑھیے محمد. اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیے, خودکشی کر لیجیے. ارے مر کے کون ملے گا, اللہ مل جائے گا؟ یہ نہیں ہے نا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا. پھر کیسے پہنچا جائے, کون بتائے گا؟ اول و آخر ہماری منزل, ہمارا مطلوب, ہمارا معشوق, ہمارا مقصد اللہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مگر اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کا راستہ دکھائے گا کون, بتائے گا کون؟ اس سے کبھی بھی قیام قیامت تک بے نیاز نہیں ہو سکتے. اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سے بے نیاز نہیں ہو سکتے اور ان سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جو یہ کہنے والے ہوں, یہ بتانے والے ہوں کہ سیرت مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. توجہ ہے, جس طرح پیغمبر فرما گئے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو, ویسے ہی پیغمبر نے وہ اہل بیت چھوڑے کہ جو بتاتے رہے قیام قیامت تک رسول کیسے نماز پڑھتے تھے, دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایسے اہل بیت چھوڑے کہ جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر جیسے نماز پڑھتے تھے مجھے دیکھ لو میں ویسے ہی نماز پڑھتا ہوں. دوسروں کی گواہیاں ہیں اور صحیح ترین مجموعوں میں حدیثوں کے, صحیح السند بخاری اور مسلم کے شرائط پر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ جہاں حضور کے وصال کے تقریباً 25-26 سال بعد جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے تو اصحاب نے تصدیق کی, آج بہت دنوں کے بعد ویسی نماز پڑھی جیسی رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. گواہیاں خود نہیں کہہ رہے ہیں, جس نے نماز پڑھی آج ہم نے وہ نماز پڑھی جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی تھی. یعنی اس عرصے میں نہ جانے کیا کیا کچھ نماز میں ہو گیا. آج ہم نے ویسی نماز پڑھی. اگر صرف یہی موضوع جاری رہے تو عشرہ مکمل ہو جائے گا, اور آپ اگر بہت ضد کریں گے نا तो मैं फिर यहाँ पर किताबें लेके साथ में आऊँगा और किताबें आपके सामने पेश कर दूँगा। आप में से इतना बड़ा मजमा है, हर आदमी एक मखसूस ऐसा चश्मा लेके आए जो बैठे बैठे वहीं से पढ़ ले किताब। मेरा वादा, मैं तो जाहिर उतर के अगर एक एक के पास जाऊं, देखो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, तो क्या होगा हश्र? मजलिस मुंतशिर हो जाएगी। इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ बैठना होगा। अब मैं यहाँ किताब रख लूँ और किताब खोल के आपके सामने बैठ जाऊँ, आपसे सबसे कहूँ कि सब लोग अपनी आँखों से पढ़ लें, तो ऐसा चश्मा लाना होगा ना जो आप अपनी जगह बैठ के पढ़ लें। साइंस ने कितनी तरक्की की, साइंस अभी कोई ऐसा चश्मा बना के आपको दे नहीं पाएगी, हर एक को अलग अलग, ठीक है ना? आम तौर पर उमूमन ये मुश्किल है ना। अरे जब ये चश्मे का वजूद ही नहीं था उस वक्त तक अहले बैत मुस्तफा में ऐसे बच्चे होते थे जिनके बारे में गवाहियां हैं कि ये आगोश मादर में होते थे, गहवारे में होते थे और लौहे महफूज की तिलावत किया करते थे, सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद। हसन मुजतबा खास तौर से इमाम हसन के लिए ये रिवायत मौजूद है कि तुम हसन को क्या समझते हो? हसन तो जब गहवारे में झूले में उस वक्त ये लौहे महफूज की तिलावत किया करते थे। क्या निगाहे हसन मुजतबा थी, हैं गहवारे में, मदीने में, खाने पैगंबर में, खाने जहरा में, और तिलावत कर रहे हैं। इस घराने में आफताब आमद दलीले आफताब, ये बेटा किसका है? ये बेटा गहवारे में अगर लौहे महफूज की तिलावत कर रहा है तो बेटा उसका है जो गहवारे में कुरान मजीद की तिलावत किया करता था। मुहम्मद और अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब ये सितम है, क्या करूं मैं? बिल्कुल अलग रुख, मौलाना का चेहरा देख के आज रुख फिर बिल्कुल बदल गया। पता नहीं क्या क्या मतालिब में सोच के आया था और मिंबर पर आने के बाद एकदम रुख मुड़ गया है। नवासा वो है जो गहवारे में लौहे महफूज की तिलावत करता है। आगोश का पाला अली वो है जो आगोश में आते ही कुतुब समाविया को सुना देता है और खुद नाना खातमुन नबीन सैयदुल मुरसलीन इमामुल मुरसलीन वो है कि जो 40 बरस की उम्र तक न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। एक जोर से अल्लाह अकबर कहिए। अच्छा बच्चों, अब हंसी मौकूफ, अब जरा संजीदा थोड़ी और। ये सब संजीदा बातें थी, सब संजीदा बातें, इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो गैर संजीदा है। مطلب بنیادی باتیں ہیں, مگر اب تھوڑی سی وہ فضا بن جائے نا جو کلاس روم کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اٹینٹیو ہو کے بیٹھ گئے سب. اب کلاس روم کی بات یہ ہے کہ بحث شروع کیا ہوئی تھی, امام حسین کی قیادت, امام حسین اور مقاصد قرآن. اب جسے کہتے ہیں اجمالی تعارف, مختصر تعارف تو آقا حسین کا ہو چکا. مقاصد قرآن کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہے گا مقصد قرآن ہدایت ہے, کوئی کہے گا مقصد خدا قرآن خدا شناسی ہے, کوئی کہے گا مقصد قرآن آخرت شناسی ہے, کوئی کہے گا مقصد قرآن دین شناسی ہے نا. تو یہ اس طرح کے کلی عناوین ایک سے زائد ہو سکتے ہیں, لیکن ان عناوین کو بھی عامۃ الناس بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ عناوین, یہ کیپشنز, یہ ٹائٹلز, یہ عناوین اس طرح سے جسے کہتے ہیں فصول کی ترتیب, یہ ایک عام ذہن, متوسط ذہن بھی کر سکتا ہے کہ بھائی قرآن مجید کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ اللہ کو پہچاننا. قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول کو پہچاننا. قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت کو پہچاننا. قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ دین کو پہچاننا. قرآن کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت کو جاننا, پہچاننا, سمجھنا, یہ سب. لیکن جب ایک عالم علوم قرآن اس بحث کو چھیڑتا ہے تو وہ علمی بحث کے تقاضوں کے تحت مشگافیاں کرتا ہے اور بات وہاں رکتی ہے جہاں کسی متن سے, کسی ٹیکسٹ سے اس کے اندر چھپے ہوئے مضامین کو نکالنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کی مثال پھر دے دوں, ایک ایسی مانوس مثال جس میں زیادہ بوجھ نہ پڑے. کوئی لکھا ہوا متن ہے آپ کے سامنے, لکھی ہوئی ایک عبارت ہے, ایک سطر, دو سطر, دو سطریں, یا کوئی شعر ہے, ایک شعر لے لیجئے, دو مصروں کا ایک شعر, ایک شعر یا ایک بیت جس میں دو مصرے ہوتے ہیں. اس کا سمجھنا آسان ہے کیا؟ کہنا آسان ہوگا شاید, سمجھنا زیادہ مشکل ہے. ماشاءاللہ ہماری بزم میں ابھی تشریف فرما ہیں جناب عقیل عباس جعفری صاحب, بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے ادیب بھی ہیں, نثر بھی اچھی لکھتے ہیں, شعر بھی اچھا لکھتے ہیں, اور مجھے تو ان کے سلام بطور خاص بہت پسند ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ نئے نوخیز شعرا کے لیے قابل تقلید ہیں جس انداز سے یہ اہتمام سے سلام کہتے ہیں, نوک پلک سے لفظ و معنی کے رشتوں کو برقرار رکھتے ہوئے. ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ غالب کا جو مطلع ہے ان کے دیوان میں شروع میں نقش فریادی ہے کس کی شوخیِ تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا. آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا نا یہ مطلع. اجی اس مطلع میں کیا قیامت ہے معلوم ہے؟ اس کی تفسیر میں, تعبیر میں, تشریح میں کتنے اختلافات ہیں, ذرا جا کے ریسرچ کر لیجئے گا. غالب کے دیوان کی شرحیں کتنوں نے کی ہیں, اور ان میں خاص اس مطلع کے بارے میں کتنے اختلافات ہیں. میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ غالب کا یہ مطلع, پہلے اپنی رائے دے دوں پھر دوسروں کی رائے نقل کروں گا. غالب کا یہ مطلع جو دو مصرے ہیں اس میں جو بھی کہا ہو غالب نے, مگر ایک چیز مجھے نظر آتی ہے کہ مقام حمد میں اظہار عاجزی ہے فقط. مقام حمد میں اظہار عاجزی ہے فقط, یہ بھی ایک مصرع ہو گیا. غالب نے دو مصروں میں اور اس کے درمیان جو کچھ کہا تھا وہ میں نے ایک مصرے میں کہہ دیا, इसकी तो दाद दे दीजिए ना, एक सलावात पढ़ दीजिए ना। क्योंकि उमूमन लोगों के दीवान जो शुरू होते हैं और ख़ास तौर से क्लासिकल शुरा के, वो हम्द से शुरू होते हैं। अल्लाह की सताइश, सना, हम्द, फिर नात, फिर मनकबत, ये तरीका राइज था। और गालिब उस दौर में पले हैं और परवान चढ़े हैं कि जो दौर बुनियादी तौर पे मजहबी था। वाज़े है ना, अगर गालिब के कलाम और उसकी शख्सियत की के ज़मकानी मुताले से आप गुजरें, यानी ज़मानी मकानी मुताले से, तो उस अहद को क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे वो मजहबी अहद था। आम तौर पे लोग मजहबी हुआ करते थे, बुनियादी निसाब में मजहब दाखिल था, ठीक है ना। तो दीवान शुरू होना चाहिए था हम्द से। अब गालिब तो मुनफरिद, जब वबा आम में मरना पसंद नहीं किया गालिब ने, तो आम तरीके की हम्द कैसे कह देते? तो उन्होंने ये मतला कह के आजजी का इजहार किया है, परवरदिगार तेरी हम्द हमसे मुमकिन नहीं है। नक्श फरियादी है किसकी? शौखिये तहरीर का। ये किसकी किसकी? ये जो इंशाया उसलूब है, इस्तेफाम है, है? नक्श फरियादी है किसकी? शौखिये तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। इसमें और भी मतालिब हैं, मगर ये खास बात है कि मकाम हम्द में इजहार आजजी है फकत। मगर अब दूसरे शारहीन तक जाइए, क्या फरमाते हैं? बड़े बड़े दो एक नाम ले लूं, बहुत मशहूर दीवान गालिब के शारे हैं, अल्लामा नज़्म तबातबाई, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और आखिर में लिखा है कि ये शेर मोहमल है, बेमानी है, बेमानी सिरे से। तस्दीक कर लीजिएगा अकील अब्बास जाफरी साहब से, ये शेर बेमानी है। यानी गालिब जो कुछ कहना चाहते थे कह नहीं पाए, अज़ से बयान का शिकार हो गए, कुदरत सुखन, कुदरत ज़बान बयान कुछ नहीं, सब जवाब दे गए। यहाँ पर गालिब कहना कुछ चाहते थे, शेर कुछ का कुछ हो गया और इसलिए बेमानी और मोहमल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल सिर्फ इतनी सी क्लिप काट के कहिएगा कि अब इन्होंने गालिब के खिलाफ भी फतवा दे दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अच्छा देखिए, मैं घड़ी देख तो रहा हूँ बार बार, मगर आज जल्दी ख़त्म करने का इरादा नहीं है, इसलिए कि बात पूरी नहीं हो पाती, बात का दम घुट जाता है। तो कल मैंने पूछा था कि भाई तातील है, लोगों ने कहा नहीं। आज मैंने मालूम कर लिया है कि तातील का रोज़ है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। गालिब का एक शेर ये हुआ कि जिसमें अल्लामा नज़्म तबा तबाई, अल्लामा वाकई अल्लामा अदब थे, अरबी पर वो मुसल्लत थे, फारसी पर वो मुसल्लत थे, उर्दू पर वो मुसल्लत थे, यानी सल्तनत अदब के हुक्मरान थे वो, खुसरवे सल्तनत अदब थे। वो कह गए कि गालिब का ये शेर ये मतलब बेमानी है। दूसरे साहब यूसुफ सलीम चिश्ती या उस तरह के और कबील के लोग, ये सब आलिम, फाजिल, अदीब, शायर, नक्काद, साहिब नज़र हैं, इन्होंने कहा इन दो मिसरों में, इस एक मतले में गालिब ने अपना पूरा नजरिया हयात बयान कर दिया है। अब देखिए, कुजा वो बयान और एक ये बयान, कितना फर्क है दोनों में, समझ में आई बात? ये मिसाल ज़रूरी थी, मैं समझता हूँ कि एक टेक्स्ट है आपके सामने, कुछ अल्फाज हैं, कुछ इबारतें हैं, इन अल्फाज और इबारतों को समझने में जाहिलों में इख्तिलाफ नहीं है।
نادانوں جاہلوں میں اختلاف نہیں ہے, یہ بھی علامہ ادب وہ بھی علامہ ادب, یہ بھی نقاد وہ بھی نقاد, یہ بھی محقق وہ بھی محقق, یہ بھی اہل زبان وہ بھی اہل زبان, آپ کسی کو کم تر نہیں ثابت کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں شعر محمل ہے, وہ کہہ رہے ہیں شعر میں پورا نظام حیات پیش کر دیا ہے. جب عبارتوں کی تفسیر اور تعبیر میں اتنا اختلاف ہو سکتا ہو تو پھر کچھ ایسے اصول ضروری ہیں جو عبارتوں سے مطالب کو ثابت کرنے اور ظاہر کرنے اور معین کرنے میں, مراد متکلم کو معین کرنے میں مدد دیں کہ دراصل کہنے والے نے کیا کہنا چاہا ہے, اس کی مراد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس گوہر مقصود تک پہنچنے کے لیے کچھ اصول چاہیے. یہ اصول ہمیں علوم بلاغت میں ملے, اور جو علماء بلاغت بھی کام نہ کر سکے وہاں آگے بڑھ کے علماء فقہ و اصول نے کام کیا. اس لیے صرف اخباری ہونا کافی نہیں ہے, اصولی ہونا بھی ضروری ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. یاد رہے گی بات, اگر اصول درمیان میں نہیں ہوں گے تو کیسے طے ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے مثال محسوس دی اردو کی, اس لیے آج ہی جو چاہے وہ جا کے انٹرنیٹ پر چیک کر لے کتنی شرحیں لکھی ہیں لوگوں نے غالب کی, اور ہر شارح نے کتنا ایک دوسرے سے اختلاف کیا ہے, ایک دوسرے سے نقطہ نظر کتنا مختلف ہے, بالکل متضاد حدوں تک. تو اب اگر فقہا کے فتاوی میں اختلاف ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ ان کے نفس نے وہاں پر نفس داخل ہو گیا, خواہش نفس داخل ہو گئی, یا جہالت ہے یا سازش ہے یا سیاست ہے. نہیں, کچھ ایسے اسرار ہیں زبان کے, کچھ ایسے مراحل ہیں تفہیم میں, افہام و تفہیم میں, جہاں اختلاف ہوتا ہے اور ناگزیر طور پر ہوتا ہے. اب جب اس حد تک اختلاف ہو ممکن تو ہمیں اصول چاہیے, یعنی ایسے قاعدے ایسے ضابطے جو یہ چیک کر کے بتا سکیں کہ یہ جو تم نے لکھا ہے یہ دو دو چار اسے تم سمجھ رہے ہو مگر یہ ہے نہیں دو دو چار, یا اگر وہاں لکھا ہوا ہے واقعی دو دو چار اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ آپ کو اصول بتا دے کہ دیکھو لکھا ہے دو دو چار, تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. واضح ہے؟ مثلا کوئی ہم سے پوچھے کہ صاحب آپ نے یہ اصول دین یا اصول مذہب پانچ کیسے بنا لیے, اسے قرآن سے دکھائیے, تو میں کہوں گا قرآن مجید تو پورا قرآن ماشاءاللہ ہی ہے, اس میں سب کچھ ہے. یہ پانچوں اصول توحید, نبوت, امامت, قیامت اور توحید کے ساتھ عدل, یہ سب سورہ حمد ہی میں موجود ہے. اب شروع ہو جائے گا اختلاف کہاں ہے سورہ حمد میں. اب یہاں پر ٹھہر کے پھر ایک بات آگے کر دوں کہ جن علماء نے علم مقاصد القرآن کو تدوین کیا, علم مقاصد القرآن, انہوں نے یہ بات لکھی ہے صاحب صاحب کہ کچھ بڑے بڑے مقاصد تو پورے قرآن کے ہیں لیکن اس میں ہر سورے کا مقصد الگ ہے, ہر ہر سورے کا ایک مقصد ہے اور ہر ہر آیت کا اپنا ایک مقصد ہے. یاد رہے گی بات, کتنی پیچیدہ بحث ہے. یہ تین مجلسیں گزشتہ تو صرف آپ کا ذہن بنانے میں گزر گئیں. مقاصد القرآن, اس میں کچھ تو بڑے بڑے مقاصد ہیں معلوم ہے, خدا شناسی, آخرت شناسی, نبوت شناسی ہے, لیکن ہر سورے کا ایک مقصد ہے, ہر آیت کا ایک مقصد ہے, قرآن مجید کے ایک ایک فقرے کا ایک مقصد ہے. توجہ ہے؟ تو کتنا پھیلا ہوا وسیع علم ہے یہ. اس قدر وسیع علم کا احاطہ کرنے کے لیے سوائے کسی معصوم کے اور کسی کو رہبر نہیں بنایا جا سکتا. یا حسین کو رہبر بناؤ، یا حسن کو رہبر بناؤ، یا اس ان کے والد ماجد والد گرامی کو، اس امام کو رہبر بناؤ جو کہتا ہوا گزر گیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. آپ پڑھ لیجئے صلوات. اب جن نادانوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو یہ بات، وہ یہ سمجھیں امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اپنی فضیلت یا برتری کے اظہار کے لیے نہیں فرماتے تھے سلونی سلونی، امت کی ضرورت تھی کہ وہ مقاصد قرآن کو سمجھیں، اس لیے کہتے تھے سلونی سلونی، پوچھ لو جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں. مقصد قرآن کوئی بتا سکتا ہے تو میں بتا سکتا ہوں. واضح ہے کتنا ظریف مقام ہے، کیسا نازک مقام ہے، کیسا بال سے زیادہ باریک مقام ہے. قرآن مجید کے ایک ایک آیت کی کے مقصد کو بتانا کون بتا سکتا ہے؟ اس لیے بطور خاص یہ فقرہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ھذا لعاب رسول اللہ. ھذا لعاب ھذا صفحۃ العلم. یہ خزینہ علم ہے. اور یہ کس سے پروان چڑھا ہے؟ لعاب دہانے پیغمبر سے. یہ لعاب دہانے پیغمبر سے، گویا یہ عسل شجر نبوت سے. اور پھر فرمایا سلونی کی حدیث ایک مرتبہ نہیں ارشاد فرمائی ہے. اس فقیر کا پورا کام ہے حدیث سلونی پر، کب کب کہاں کہاں کس کس کے سامنے آپ نے سلونی فرمایا ہے. صرف ایک مرتبہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ، نہیں بار بار. لیکن ایک بات یاد دلاتا چلو، فضائل اپنی جگہ، مناقب اپنی جگہ، لیکن حفظ مراتب تمام احادیث کے سرمایے کو کھنگالا ہے میں نے بیٹھ کے. کوئی ایک مقام ایسا نہیں ہے جب تک پیغمبر موجود رہے علی نے کبھی سلونی نہیں کہا. پیغمبر موجود ہے، حضور موجود ہے، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. آج کل تو ماشاءاللہ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے قدموں سے کیسے استاد کو روند کے آگے نکل جاؤں. ہاں ہم ایسے ہی دور میں آ گئے، ایسے ہی زمانہ ہے. ویسے ہمیشہ سے یہ رجحان رہا ہے. وہ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت پہلے اس کا شعر ہے اپنے شاگرد کے بارے میں کہ وقد علمتہ علم القوافی فلما قال قافیتا ہجانی. میں نہیں تو اسے شاعری سکھائی، قافیے کا علم سکھایا، اور جب اس نے پہلا شعر کہا تو میری ہی حجو میں کہا فلما قال قافیتا حجانی. بہرحال ایک مرتبہ یہ شعر میں نے سنایا تھا اردو کے ایک عظیم المرتبہ شاعر اور بطور خاص حسینی شاعر جناب مرحوم و مغفور شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کو. انہوں نے شعر سنا اور غور کرتے رہے کچھ دیر, اس کے بعد کہا کہ میں اس کا اردو ترجمہ اپنے انداز میں پیش کر دیتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. تو انہوں نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ جنہیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے, شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے, ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے. شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے, ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے. یہ ہر دانشور کا کرب رہا ہے, مگر اس کرب سے سب سے زیادہ جو شخصیت گزری وہ علی ابن ابی طالب کی شخصیت. لوگوں نے آپ سے کسب فیض بھی کیا اور آپ کا حق بھی پامال کیا. تو یہ جو سلونی فرماتے رہے بعد پیغمبر فرماتے رہے, کبھی حیات پیغمبر میں نہیں فرمایا, اور بعد پیغمبر جن جن موضوعات کو ہر خطبے میں جب بھی آپ نے سلونی فرمایا تو بات اس کے بعد الگ الگ ہے. کہیں فرمایا پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں, قرآن کی ایک ایک آیت کہاں نازل ہوئی کب نازل ہوئی میں بتاؤں گا. کبھی فرمایا کہ مجھ سے پوچھو قیام قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات مجھ سے پوچھ لو, خدا کی قسم میں تمہیں بتاؤں گا. قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات, قیام قیامت تک ہونے والی ہر بات میں تمہیں بتاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں ٹیکنیکلی اسے علم غیب نہیں کہہ سکتے, لیکن عرفن اسے علم غیب کہتے ہیں. واضح ہو گئی بات. جو لوگ بہت زیادہ ان مسائل میں حساس ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں, ٹیکنیکلی علم غیب نہیں. علم غیب یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پر غیب سے واقف ہو. یہ علم مخصوص ہے ذات حق سبحانہ و تعالی کی. اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ذاتی طور پر, مگر اللہ سے جو علم کا استفادہ کرے, اللہ جس کے لیے علم کا افاضہ فرمائے, اللہ جسے علم دے دے, اس کے پاس وہ علم ہوگا. اور ہم جیسوں کی نسبت سے تو ہم تو اسے حیرت سے علم غیب ہی کہیں گے, اور کیا کہیں گے. اور فرمانے آپ تو اسی لیے عربی میں وہ ایک مقولہ ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر درس میں ہر صحبت میں کہتے ہیں لا مشاہدہ فی الاصطلاح, لا مشاہدہ فی الاصطلاح. دیکھو ٹرمینالوجی میں جھگڑا نہ کرو, اصطلاح میں جھگڑا نہ کرو, شرک نہ کرو, کفر نہ کرو, غلو جو باطل ہے نہ کرو, مگر جو فضائل علی ہیں ان کا انکار نہ کرو. علی کے پاس قیام قیامت تک آنے والے تمام امور کا علم تھا جو علی نے رسول سے لیا, رسول کو خدا نے دیا. علی کے مرتبے کو محفوظ رکھو, اور یہ سمجھ لو کہ مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے, مقاصد قرآن میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ وابستہ باب مصطفیٰ رہو, سرکار کا دامن ہاتھ میں رہے, سرکار کا دروازہ تمہارے سامنے رہے, سرکار کی دہڑی سرکار کی چوکھٹ اس سے ہٹنے نہ پائے جبین نیاز. بس آج دامن بیان سمیٹتا ہوں. رسول نے اللہ سے علم لیا, اللہ سے رسول سے علی نے علم لیا, علی سے آل علی میں ہونے والے معصوم اماموں تک اس کا علم منتقل ہوتا رہا. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے اور یہ اسلام کے بنیادی حقائق میں سے ہے. یہ اسلام یہ بنیادی حقائق میں سے ہے. ایک حقیقت ہے موجود, کسی کو نظر آ جاتی ہے کسی کو نظر نہیں آتی. ارے یہ پیٹرول کیا چیز ہے, کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر کہیں تہوں میں کچھ چیز ہوتی ہے نا, سب کو نظر نہیں آتی, کیچڑ کی شکل میں کچھ ہوتا ہے مگر کیسا قیمتی ہے اور نظر سب کو نہیں آتا, ویسے نہیں نظر آتا. وہ مخصوص آلات ہیں, سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اب اتنے ظریف ظرافت کار ہو گئے ہیں کہ شاید زمین میں سوراخ کیے بغیر سمجھ لیں, بو سونگھ لیں کہ یہاں پر پیٹرول ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک زمانے میں نہیں تھا نا, کہیں تھا کہیں نہیں تھا. دولت تھی, حقیقت تھی, معلوم نہیں تھی. اگر کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اہل بیت کے پاس کیا ہے تو اپنا جہل دور کرو, اہل بیت کا انکار نہ کرو. حقیقت ہے, حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں, یہ حقائق ہیں. اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آنے والے تمام واقعات سے واقف تھے. اب اس کی ایک مثال دوں گا, آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. کوفے کا بازار ہے, مولا امیر المومنین کے دو بزرگ صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو صحابی رسول بھی ہے, حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول, صحابی رسول. یہ ضرور ہے کہ وہ بچپن سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مانوس تھے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مانوس تھے, تو یہ صحیح ہے جو کہا جاتا ہے بچپن کے دوست. مگر بچپن کے دوست کے یہ معنی کبھی نہ لیے جائیں کہ گویا بالکل ہم سن تھے. اور کوئی کہتا بھی نہیں ہے, غالباً میں نے بھی کبھی یہ بات کبھی آپ کے سامنے گزارش نہیں کی, تو یہ غلط فہمی نہ ہو. بچپن سے قدردانی کرتے آئے تھے جناب حبیب امام حسین کے, تھے صحابی پیغمبر اور راوی حدیث بھی ہیں. اب ان کی حدیثوں میں ایک حدیث ذکر کر لینے دیجئے, اس کا تعلق بھی فضائل سے ہے, اور وہ یہ ہے, علامہ مجلسی نے لکھی ہے یہ روایت, اور ان کے حوالے سے اور بہت سے معتبر جید علماء نے لکھی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ امام حسین سے پوچھا. اب یہ دیکھیے, اس طرح کے مکالمے صرف منقبت و فضیلت کے سمجھے جاتے ہیں, یہ پورے ورلڈ ویو پولیٹیکل نہیں, سائنٹیفک کاسمولوجیکل فلاسفیکل ورلڈ ویو, اور یعنی نظریہ زمان و مکان پر اور نظریہ حیات پر اور نظریہ وجود پر روشنی ڈالتے ہیں اگر گہری گفتگو کرتے چلے جائیے. فرماتے ہیں حضرت حبیب کہ میں نے پوچھا امام حسین سے کہ ایو شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ سبحانہ و تعالی یا قبل ان یخلق اللہ عز و جل آدم, جب اللہ نے آدم کو بھی پیدا نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا شے تھے؟ آپ لوگ کیا تھے, آپ حضرات کیا تھے؟ یہ محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ انوار قدسیہ کیا تھے؟ ایو شیء کنتم, آپ کیا تھے؟ کہاں؟ قبل ان یخلق اللہ سبحانہ و تعالی, آدم, آدم کو جب اللہ نے خلق نہیں کیا تھا, خلق سے پہلے آپ کیا تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن, ہم نور کے پیکر تھے, عرش رحمان کے گرد طواف کیا کرتے تھے. ونعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید, اور ملائکہ کو تسبیح الہی, تہلیل الہی, تحمید الہی تعلیم کیا کرتے تھے. تعلیم کرتے تھے, تعلیم کرتے تھے, فرشتوں سے سیکھتے نہیں تھے, فرشتوں کو سکھاتے تھے. ارے اس خاندان کے افراد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تھا نہیں یا نہیں, کہ جنہوں نے فرشتوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا ہو. ملائکہ کو جنہوں نے لا الہ پڑھایا ہو, تحلیل, تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کو تحلیل کہتے ہیں. کنا اشباح نور ندورو حول عرش الرحمن فنعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید, ہم پیکر نور تھے, عرش الرحمن کے گرد طواف کرتے تھے اور ملائکہ کو سکھاتے تھے سبحان اللہ کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا. یہ حبیب جنہوں نے یہ روایت نقل فرمائی, یہ حبیب بازار کوفہ میں ہیں اور ایک طرف میسا میں تمار ہیں. دو روایتیں الگ الگ ہیں, ایک مقام پہ میسا میں تمار اور حبیب کی گفتگو, ایک جگہ حضرت مسلم ابن عوسجا اور حبیب کی گفتگو. دونوں ایک دوسرے سے اپنی اپنی موت کی خوش ہو کے باتیں کر رہے ہیں. سننے والوں سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم تو ان کو زاہد ترین, مقدس ترین لوگ سمجھتے ہیں, کتنی جھوٹی باتیں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے, جب علم نہ ہو, جب علم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. ارے جناب حبیب نے مظاہر کا ایک مرتبہ تھا کوفے میں, عالم کی حیثیت, فقیہ کی حیثیت سے اور شجاع کی حیثیت سے, یعنی مرد میدان علم بھی تھے اور مرد میدان کارزار بھی. حبیب کا بڑا مرتبہ تھا. جب جناب مختار آئے تھے کوفے میں تو جناب حبیب اور مسلم ابن عوسجا پیش پیش تھے ان کی حمایت میں, کوئی چھپی ہوئی شخصیت نہیں تھی. امام حسین کی بیعت لینے میں آگے آگے تھے. جب حالات بدلے تو مصلحتاً مجبور ہو کر خود کو پوشیدہ کیا. یہ جو ایک دوسرے سے اپنی موت کی اطلاع دے رہے تھے, خبر بتا رہے تھے, کیفیت موت, میرے مولا نے کہا ہے میں تو اس طرح سے میری زبان کاٹی جائے گی, اس طرح سے مجھے سولی دی جائے گی, ادھر ہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے میری یہ سفید داڑھی خون سے رنگین ہوگی. اور لوگ حیرت زدہ ہو کے سن رہے تھے, یہ کہاں سے علم آیا تھا ان کے پاس. نہ حبیب علم غیب جانتے تھے, نہ میسا میں تمار, یہ شاگرد تھے باب مدینۃ العلم کے. یہ وہی صاحب منبر سلونی کے شاگرد تھے. تو انہیں آنے والے تمام واقعات کا علم تھا, معصومین کو علم تھا. یہ الگ بحث ہے, یہ بحث آسان نہیں ہے, سمجھنا اور سمجھانا آسان نہیں ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے, کوئی اس کا انکار نہ کرے. اور اس کی اب سطحی تعلیم حاصل کر کے یہ دو چار کتابیں فقہ و اصول کی اور دو چار مضامین بعض مفکرین کے پڑھ کے اور جناب والا انکار کرنے لگے, خدا را ایسا نہ کیجیے, نہ اپنے اوپر نہ اپنے سامعین پر ظلم نہ کیجیے. جن کی آپ تربیت کر رہے ہیں ان کو بے تربیت نہ بنائیے. معصومین ائمہ اثنا عشر, علی اور آل علی سے ہونے والے معصومین, بہت بلند ہے ان کا مرتبہ. عقل بشر
کنہ ذات معصوم تک نہیں پہنچ سکتی.
آج بس اب چند جملے کہہ دوں, مجلس تمام.
یہ حبیب ہیں کہ جو کوفے میں تشریف فرما ہے, اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ان تک پہنچا ہے.
میں تذکرہ کر چکا ہوں پہلے بھی, پھر کر رہا ہوں.
یہ ایک روایت جو مشہور ہے چلی آ رہی ہے, اس کی اصل و اساس کیا ہے اس پر تحقیق کی ضرورت ہے. تاریخ کے دامن میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. چنانچہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حبیب خود صبح عاشور پہنچے ہیں کربلا, کوئی کہتا ہے آٹھویں محرم کو پہنچے ہیں کربلا, کوئی کہتے ہیں چھٹی محرم کو کربلا پہنچے ہیں. کتابوں میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ اصلاً کربلا نہیں پہنچے ہیں حبیب. توجہ رکھیے گا, اب ظاہر ہے کہ سوالات پیدا ہوں گے, جستجو بیدار ہوگی. کہتے ہیں کوفے سے پہلے ہی حبیب نکل گئے تھے, اور جب مکے سے امام چلے ہیں تو راستے میں امام کے ساتھ ملحق ہو گئے تھے. بھئی یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ کی راہ میں حسین کے رکاب میں جان دینے کا شوق تھا, عشق تھا. تاریخ کربلا, ابھی بہت کچھ اس پر تحقیق کرنا باقی ہے. اقوال ہیں کتابوں میں موجود. یہ سب بحثیں اس لیے عوام الناس میں نہیں کی جاتی کہ اب آج سے بحث شروع ہو جائے گی, اب تک کیا سنتے آئے, کس نے کیا کہا, کیوں کہا, اب تک کیوں نہیں پڑھا گیا یہ مسئلہ, وغیرہ وغیرہ. اصل چیز کیا ہے, جزئیات, یا اصل چیز حبیب کا وہ جذبہ ہے کہ کس طریقے سے امام پر قربان ہوا جاتا ہے. حبیب اور مسلم ابن عوسجا دونوں ساتھی ہیں, دونوں ہم عمر ہیں. کربلا میں جب جنگ چھڑی ہے تو ان کا جذبہ دیکھ لیجئے. حملہ اولا کے بعد جب بہت سے اصحاب حسین شہید ہو گئے, جب غبار چھٹا تو دیکھا کہ مسلم ابن عوسجا ریڑیاں رگڑ رہے ہیں. جناب حبیب آگے بڑھے, مسلم کے سرحانے امام حسین کے ساتھ ساتھ, امام حسین ساتھ ساتھ ہیں. اللہ اکبر. علامہ طاہر سماوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چند شہداء ایسے ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حسین ان کے لاشے تک آئے ہیں اٹھ کر. آج غالباً چار محرم ہے نا, عموماً چار محرم تک اصحاب کا تذکرہ ہوتا ہے, کل سے اہل بیت کے افراد کا تذکرہ ہوگا. آقا حسین چار افراد کے لاشے پر خود تشریف لے گئے, یہ یقینی ہے. جن کے لاشے پہ گئے ان میں سے ایک مسلم ابن عوسجا بھی ہیں. کیا مرتبہ ہے مسلم کا. امام حسین تشریف لے گئے, ساتھ ساتھ حبیب ابن مظاہر ہیں. حبیب ابن مظاہر نے بشارت دی, اے میرے دوست ابشر بالجنہ, تمہیں جنت کی بشارت ہو. عزیز علی واللہ مصرعک, ارے تمہارا قتل کیا جانا, تمہارا شہید کیا جانا میرے اوپر بہت سنگین ہے, بہت بڑا صدمہ ہے میرے لیے, مگر ابشر بالجنہ, جنت کی بشارت ہو. پلٹ کے جناب مسلم ابن عوسجا نے کہا, یا حبیب اوصی کا بہذا الامام. قاتل دونہ حتی تموت. اے حبیب میں اس امام کے لیے وصیت کر رہا ہوں, جب تک تمہیں موت نہ آ جائے امام سے دفاع کرتے رہنا اور امام کے قدموں میں جان دینا. کیا جذبے ہیں, کیا جذبے, کیا فداکاری کا جذبہ ہے, کیا ایثار کا جذبہ ہے, کیا جان نثاری کا شوق و شغف ہے. اور حبیب نے یہی کیا بھی.
हबीब ने यही किया। हबीब ने जो कुर्बानी दी वो और बहुत बड़ी कुर्बानी है। इधर इमाम हुसैन नमाज जोहर अदा करने के लिए खड़े हुए, उधर किसी शकी ने गुस्ताखी की इमाम की शान में। बस अब इमाम की शान में चूंकि गुस्ताखी थी तो हबीब ने उसको जवाब देना जरूरी समझा। इमाम से फरमाया, आका अब मैं जन्नत में आपके जद के साथ नमाज पढ़ूंगा, आप नमाज पढ़ें, मैं इस जलील इंसान को, इस शकी को जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। हबीब ने जंग की, और जब हबीब शहीद हुए हैं, बस दो तीन फकरे अर्ज करूंगा, अब खुद ताकत नहीं रह गई। हबीब जब शहीद हुए तो हबीब के सिरहाने भी मौला हुसैन आए। इस नुक्ते की तरफ गालिबन पहली बार मैं तवज्जो दिला रहा हूं। क्या फजीलत है हबीब की, क्या फजीलत है हबीब की। लाशा हबीब का है, सिरहाने आका हुसैन आए हैं और फरमाते हैं, इंदल्लाहे अहतसिबु नफसी व हुमाता असहाबी। अरे मैं अल्लाह के पास अजर हासिल करने की उम्मीद रखता हूं, अपने नफ्स के लिए भी और अपने बेहतरीन असहाब के लिए भी। अल्लाहु अकबर। हबीब के सिरहाने खड़े होकर नफसी कहना बहुत गौर तलब है। عند الله احتسب نفسي, नफसी से मुराद खुद आपका नफ्स, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। बलागत का बाब खुला हुआ है। बात तमाम हुई, बात तमाम हो गई, मजलिस आज तवील हो गई, लेकिन अभी हबीब पर गिरिए का हक अदा नहीं हुआ। तो बस एक बात याद दिला दूं और गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। हबीब शहीद हो गए, करबला जब तमाम हुई, सबके सर काटे गए, हबीब का सर भी काटा गया। हबीब का सर कलम करके एक शकी ने अपने घोड़े की गर्दन में लटका दिया। जब यह काफिला कूफे में पहुंचा तो कूफे में हबीब का बेटा काफिले का इस्तकबाल करने वालों में खड़ा था। हबीब के बेटे की नजर जो अपने बाबा के कटे हुए सर पे पड़ी, उसने सरो सीना पीट के गिरिया शुरू किया। उसके बाद उस कातिल के पास गया और बड़ी मिन्नतें की, बड़ी समाजतें की, बहुत उससे आरजू ख्वाहिश का इजहार किया, ये मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे। बल्कि उसको माल और दौलत देने के लिए भी तैयार हो गया कि ये मेरे बाबा का सर है, मुझे दे दे। शकी ने वो सर नहीं दिया, मगर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं यहां पर। वो हबीब का बेटा वहीं कूफे में रह गया। बाद में हबीब के बेटे ने उस कातिल से बाप का इंतकाम भी लिया खुद अपनी शमशीर से। ये सब तारीख में मौजूद है। मैं बस एक जुमला कह के खामोश हो जाऊंगा, आप अपने सीनों में धड़कते हुए दिलों का जायजा लें। अरे हबीब का बेटा अपने बेबाप का सर थोड़ी देर भी न देख सका, क्या जिगर था सकीना का। अरे क्या जिगर था ज़ैनब का, क्या जिगर था उम्मे कुलसूम का, क्या जिगर था अली इब्नुल हुसैन का। करबला से कूफा, कूफे से शाम तक निगाहों के सामने मुसलसल नोके नेजा पर हुसैन का सर है, अब्बास का सर है, अली अकबर का सर है, कासिम का सर है, और काफिला चला जा रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदगार उम्मत इस्लामिया को विलायत अली इब्न अबी तालिब पे मुत्तहिद फरमा। परवरदगार जहालतों के बादल छट जाएं। परवरदगार मारिफतों के सूरज तुलू हों। परवरदगार दुनिया में आमन कायम फरमा। माबूद हर तरह की हर तरफ जंग जदल का खात्मा फरमा। پروردگار رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما، پروردگار رہبر فعلی آیت اللہ سید مشتبہ خامنی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار مسلمانان عالم کو سرفراز فرما، پرچم اسلامی کو بلند سے بلند تر فرما، پروردگار اپنے ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔